الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ربر عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا میرے مرشد تاکید فرماتے ہیں سکھایا کرتے ہیں، وہ دعا ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ حاسبنی حساب لیجئے لیکن حساب یسیر ہو، آسان حساب. تو ہماری ماں نے پوچھا کہ اس آسان حساب کے معنی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسان حساب کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھے اور کچھ نہ فرمائے اور فرمائے جاؤ جنت میں، پکڑ اور داروگیر نہ ہو، پوچھ گچھ نہ ہو. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ من نوقش عذب، جس سے مناقشہ داروگیر پوچھ گچھ پکڑ دھکڑ ہوگی عذاب دیا جائے گا. آسان حساب کے معنی یہ ہے کہ نامہ اعمال کو دیکھیں اور کچھ نہ فرمائیں، فرمایا جاؤ جنت میں. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کرو، صبح و شام تین تین مرتبہ مانگ لو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا آسان حساب لیجیے. مختصر ترجمہ کیا؟ کہ اللہ میرا آسان حساب لیجیے. حساب یسیر آسان حساب, اور آسان حساب کے معنی آپ نے خود ہی فرما دیے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھے اور کچھ نہ پوچھے اور فرمایا جاؤ جنت. اللہم حاسبنی حساب یسیرا, اس دعا کو یاد کر لیں اور صبح و شام اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا. آیت میں نے تلاوت کی, اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں. حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس سے اور مخلوقات کو پیدا فرمایا یہاں تک کہ وہ نور آدم علیہ السلام کے اندر منتقل کیا گیا, پھر آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی اولادوں سے ہوتا ہوا ابراہیم علیہ السلام تک, پھر اسماعیل علیہ السلام سے اور پھر تمام ان کی اولادوں سے منتقل ہوتا ہوا اس نور کا ظہور ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں کائنات میں دیکھا. مرشد فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے آپ یہ بات فرمائی کہ آپ کی بڑائی کے لیے ایک جملہ یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی, اور وہ جملہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اس ایک جملے میں سبحان اللہ, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اللہ تعالی کے بعد مخلوقات کے اندر جو بڑی شان اور بزرگی اور بڑائی اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائی, اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر صرف اتنا تعارف کرایا کہ محمد الرسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. قاعدہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو اس کی طرف مختصر کوئی اشارہ کر دیتے ہیں, لہذا اس جملے سے مراد ہے من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ. یہ کوئی اللہ تعالی کی وحدانیت کو اور الوہیت کو تسلیم کر لے لیکن سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے یہ جنت میں نہیں جا سکتا. جی اللہ تعالی نے آپ کے تعارف میں صرف اتنا فرمایا کہ یہ ہمارے رسول ہیں, کیونکہ اللہ تعالی کا جو ملک جلال اور ملک عظمت, قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ملک جتنا عظیم الشان ہوتا ہے اس کے سفیر کی بھی اتنی اہمیت ہوتی ہے. اللہ تعالی تمام کائنات کے مالک ہیں, خالق ہیں, قدرت والے ہیں. حضرت فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اتنے عظیم الشان مالک کے سفیر ہیں. تو جیسا ملک بڑا ہوتا ہے اس کا سفیر بھی ویسا عظیم الشان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب اتنا تعارف کرایا کہ محمد الرسول اللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ایسی رکھی کہ آپ کا ایک ایک عمل اپنی محبت کی نشانی بنا دیا. اس لیے فرمایا یہود اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجیے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, دعویٰ ہے تمہارا, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو جس اللہ سے محبت کرتے ہو اس کی طرف سے حکم ہے, فتبعونی, میری اتباع کرو. میرے مرشد اور میرے شیخ فرماتے ہیں اتباع طبیعہ سے ہے, اور طبیعہ کہتے ہیں اس بکری کے چھوٹے بچے کو جو اپنی ماں کی پیروی اور ماں کے پیچھے چلتا ہے بغیر کچھ جانے بوجھے. اس کو کچھ نہیں پتا کہ میری ماں کہاں جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے, بس اس کے بچے کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی ماں کے پیچھے جانا ہے. اس لیے فرمایا فتبعونی, اتباع کرو, یعنی میرے پیچھے چلتے رہو. لہذا جو آدمی جس کے پیچھے چلتا ہے تو جس کو اپنا بڑا اور مقتدا بناتا ہے, تو قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بڑا اور مقتدا پہنچے گا پیچھے چلنے والا بھی وہی پہنچے گا, صحیح ہے نا جی؟ میرے مرشد کا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم العالیہ کا شعر ہے, نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے ہیں, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے ہیں, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے ہیں. اللہ جل جلالہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ہیں, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کتنا عظیم الشان شعر اور کتنا آسان, لیکن بات بہت عظیم الشان. کیا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے فتبعونی, میری اتباع کرو, مثل اس بکری کے بچے کی طرح جو ماں کے پیچھے چلتا ہے تم میرے پیچھے چلتے رہو. تو میری منزل جنت ہے تو میرے پیچھے آنے والے بھی جنت میں جائیں گے, میری اتباع کرنے والے ان کو کیا انعام ملے گا؟ فتبعونی, ابھی تو تم ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. تم تو دعویٰ کرتے ہو, اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ تمہیں کیا پتا ہے؟ مرشد فرماتے کہ جیسے ایک طالب علم تھا بڑا خوش نظر آ رہا تھا, کسی نے پوچھا بھائی آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں, خیریت؟ کہا کیوں نہ خوش ہوں, میری شادی جو ہو رہی ہے. اچھا, باقی بات تو خوشی کی ہے, کس سے شادی ہو رہی ہے؟ کہا بادشاہ کی لڑکی سے، شہزادی سے، شہزادی سے. کہا اس لیے تو میں آج کل خوش بھی ہوں، مصروف بھی بہت ہوں، کیونکہ تیاریوں میں لگا ہوں شادی کی. کہا اچھا کتنی تیاری ہو گئی؟ کہا 50% 50% آدھی تیاری ہو گئی میری. کہا اچھا یہ پیمانہ تم نے کیسے ناپا کہ تمہاری تیاری آدھی ہو گئی؟ کہا یہ پیمانہ میں نے ایسے ناپا کہ بادشاہ کی شادی سے شادی کرنے کو میں تیار ہو گیا، بادشاہ کا راضی ہونا باقی ہے، راضی ہوں اب، بادشاہ کا راضی ہونا باقی ہے. محرومی رحمت اللہ علیہ اس کو اس طرح فرماتے ہیں، خانہ داماد پر از شور و شر، کہ داماد کے گھر میں، لڑکے والے کے گھر میں ڈھول تماشے ہو رہے ہیں، ڈھول بجانا حرام ہے، ہنگامے ہو رہے ہیں شادی کے، چاہے شادی کے دن میں ہو ڈھول بجا یا عید کے دنوں میں ہو. اور پھر رمضان شریف کی مبارک راتیں، 27 رمضان، اور ڈھول بج رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، سبحان اللہ. اور اس کا نام کیا رکھا؟ اتن. مراسیوں کا کام کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا خوشی ہو رہی ہے. مراسی تو داماد لڑکے والے کے گھر میں ڈھول باجے بج رہے ہیں، شور ہو رہا ہے، شادی شادی شادی. اور خانہ دختر نبود زی خبر، اور بیٹی والے کے گھر میں عالم یہ کہ وہاں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے بعض بندے اپنی طرف سے عبادت کرتے ہیں اور اپنی طرف سے علم حاصل کیا، تقریریں کی، مال اللہ کے راستے میں لگایا ذکر و تلاوت کر کے، اپنے اعمال کی قیمت اپنی نظر میں لگاتے ہیں کہ میں اللہ والا بن گیا. ہم اپنے آپ کو اپنی طرف سے اللہ والا سمجھ رہے ہیں، بس صرف انتظار جبرائیل علیہ السلام کا ہے کہ وہ آ کر کب ہمارے ہاتھ چومیں گے. ہم اپنی قیمت خود لگا رہے ہیں کہ ہم ایسے اور ویسے، کہ لوگ آئیں گے ہمارے ہاتھ چومیں گے، کوئی پاؤں سے جوتی نکالے گا، ہدیے تحفے نذرانے، مرغیاں اینڈ بریانیاں، اور واہ واہ جاؤں گا، ہٹو بچو ہٹو بچو. تو اپنی قیمت اپنی نظر میں لگاتے ہیں. اگر اللہ تعالی نے اپنے کرم سے عبادت کی، بندگی کی توفیق عطا فرمائی، بندی کر دو، ہماری اس کی دوستی نہیں ہو سکتی. مچھر نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں درخواست دائر کی، جو ہوا ہے نا یہ سارے میرے مزے خراب کرتی ہے، میں اس کے خلاف دعویٰ دائر کر رہا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بھائی قاعدہ یہ ہے، تم مدعی ہو، دعویٰ کرنے والے، اور ہوا کے خلاف تم نے دعویٰ کیا، اس لیے وہ مدعا علیہ ہے، اس پر دعویٰ ہے. فیصلہ ہمیشہ اس وقت کیا جاتا ہے جب مدعی اور مدعا علیہ دونوں موجود ہوں. یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کے بارے میں ہم سے کہا کہ وہ ایسا ہے، ہم اس سے پوچھتے نہیں ہیں اور پھر فیصلہ اپنی طرف سے صادر کر دیتے ہیں. اور وہ فیصلہ کیا؟ کٹ آف، بائیکاٹ. تو عموماً گھروں میں فساد اسی وجہ سے ہے. سگے بھائی سگے بھائی سے، بہن بھائی میں جھگڑا اور فساد، ماں بیٹے میں جھگڑا، ساس بہو کے جھگڑے، وہ یہی بنیاد ہے. ایک کی سنی دوسرے کی نہ سنی اور فیصلہ قائم کر لیا اس کی وجہ سے، بس یہ غلط ہے. امام محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی گھر والی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا، وہ چنا اور چنی. حضرت نے کیا کیا؟ جس کے بارے میں کہا تھا وہ کوئی خاتون ہی تھی، رشتے داری، ان کو بلوا لیا، کہا آپ کہیے ان کے سامنے. کہہ رہے آپ تو ہمیں ذلیل کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا میں ذلیل نہیں کر رہا، صحیح فیصلہ کر رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ صحیح کہیں گی تو ظاہر بات ہے آپ حق بچانے پہ اس میں، اور اگر آپ غلط کہیں گی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ارے آپ کو باطل سب واضح ہو جائے گا. اس لیے اگر کوئی بات تو پوچھا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے، لہذا اے مچھر تو دعویٰ کر رہے ہوا کے خلاف، تو ہوا کا ہونا ضروری ہے. تو آپ نے ہوا کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے مسخر فرمایا تھا، ہوا کو حکم دیا آ جا، ادھر ہوا ہی ادھر مچھر بھاگا. مان اسلام نے ڈانٹا، ارے ظالم کہاں بھاگتا ہے، میں نے مدعا علیہ کو بلایا اور تو بھاگ گیا. اس نے کہا اس کی موجودگی میں میں کیسے بات کروں. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو بھیج دیا، تو جا مچھر کو بلایا کہا اور ڈانٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ جب مدعا علیہ کو بلایا تو بھاگ گئے مچھر. اس نے کہا حضرت مسئلہ یہی ہے، جب میں خون پینے لگتا ہوں یہ ہوا آتی ہے اور مجھے اڑا کے لے جاتی ہے، تو سارا ہمارا مسئلہ ہی تو ہوا سے ہے. ناک میں گھس کے گدگدی شروع کر دیتی ہے. میرے پیارے دوستو، ہم لوگ اپنی عبادت سے اپنی قیمت لگاتے ہیں کہ ہم نے عبادت کی، مال خرچ کیا، ہمارا یہ مقام ہوگا اللہ کیا. اپنی قیمت اپنی عبادت سے اپنی نظر میں سے. میرے مرشد نے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میرے شیخ کے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے موجود تھے، اور حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ عمر میں 10 برس چھوٹے تھے حضرت کے خاص لوگوں میں سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی سے ایک سوال پوچھا، خاص سوال، اور وہ سوال یہ تھا کہ حضرت کیا آپ مجدد ہیں؟ مجدد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں، ہر 100 برس میں ایک بندے کو ایسا مبعوث فرماتے ہیں کہ دین کے وہ شعبے اور دین کی وہ باتیں جو بدعات اور رسومات کے اندر دب جاتی ہیں، وہ مجدد وقت اس میں سے غیر اللہ کی مٹی، بدعات، رسومات، اخلاق، اور علاقائی رسومات کو ہٹا کر شریعت و سنت کو واضح کرتا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ مجدد. پہلے مجدد کہلاتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی بولا جاتا ہے. اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہر زمانے میں مجدد حکیم الامت ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے مجدد کہلاتے ہیں، بلکہ ان کو جامع المجددین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عجیب شان دی تھی. یہی سوال حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا آپ مجدد ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں، آپ بتائیے. پھر ڈپٹی کمشنر سے بھی تو پوچھے کہ جناب آپ ڈپٹی کمشنر ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک بھینس تھی، اس بھینس سے اس کے بچے نے پوچھا کہ اماں یہ پدمنی کسے کہیں؟ ہندی میں پدمنی خوبصورت حسین عورت کو کہا جاتا ہے، یعنی مس بیوٹی کو کہا جاتا ہے. تو بھینس کے بچے نے اپنی ماں سے بھینس سے پوچھا کہ اماں یہ پدمنی کسے کہے ہیں؟ تو بھینس نے کہا خاموش، لوگوں کا میرے ہی بارے میں خیال ہے. تو پھول پوری بے تکلفی بھی تھی، بہت بڑے عالم، خاص مرید. کہا حضرت ایسے نہیں، صاف صاف بتائیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ ہاں، میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے. لیکن آپ جملے میں احتیاط دیکھیے، اور یہ احتیاط بغیر صحبتوں کے ملتی نہیں، کہ انسان عبادت بھی کرے اور اپنی قیمت عبادت سے نہ لگائے. علم بھی ہو، عالم ہے بھی اور اپنے کو عالم سمجھتا بھی نہیں، یعنی اپنے کو مٹانا، تواضع اختیار کرنا، یہ شان ہوتی ہے. اور تجربہ یہی ہے کہ یہ بات بغیر صحبت اہل اللہ کے ملتی نہیں ہے، بغیر مرشدین کے یہ غیر اللہ دل سے نکلتا نہیں ہے، کہ اپنی عبادت کی سے یا اپنے علم سے اپنی قیمت لگانا، اپنے کو بڑا سمجھنا. شدید ہو گیا ہے. میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میری اتباع کریں. اگر دعوی محبت ہے تو میری مانو، میری اتباع کرو، تو اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ ابھی تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے سیڑھی اور اس کا رستہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، تو میری اتباع سے تمہیں انعام یہ ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرما لیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اتباع سنت سے، اتباع رسول سے. یعنی جو آدمی سنت پر عمل کرے گا اسی کو اللہ تعالی کی محبت ملے گی. اس لیے بزرگوں نے فرمایا، اس قول کو ایک بزرگ شاعر نے شعر میں پیش کیا، گر ہوا میں اڑتا ہو وہ رات دن، گر ہوا میں اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. تارک سنت یعنی سنت کے خلاف زندگی گزرنے والا بندہ رحمان نہیں بلکہ بندہ شیطان ہے، متبع شیطان ہے. جو سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے. ایسا شخص کبھی بھی اللہ والا، ولی اللہ، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا جو کثیر العبادت تو ہو لیکن سنت پر عمل نہ کرتا ہو. اللہ تعالی کی محبت اسی کو ملے گی جو سنت پر عمل کرتا ہو. یہاں تک کہ اتنا اس کو اہتمام ہو کہ جب مسجد میں داخل ہو اہتمام سے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے اور جب مسجد سے نکلے الٹا پاؤں نکالے. اتنا بھی اہتمام ہو، ایسا نہیں کہ مسجد میں آ رہے جا رہے ہیں احساس ہی نہیں ہے. ہماری نظر کہاں جا رہی ہے؟ احساس نہیں ہے. ہماری شلوار تخنے سے نیچے، احساس نہیں ہے. ہم کانوں سے کیا بات سن رہے ہیں؟ احساس نہیں ہے. یہ احساس نہ ہونا علامت مردگی کی ہے، موت کی علامت ہے. گویا کہ ہماری ایمانی روحانی موت ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم خلاف سنت اور گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ ایک آدمی ایک کام کرے احساس نہ ہو، اسی کو تو مردہ بولتے ہیں. مردے کو آپ جوتے مارے احساس ہوگا؟ لہذا ایک آدمی خلاف شریعت خلاف سنت عمل کر رہا ہے، احساس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے روحانی موت واقع ہو چکی ہے اس کی، یا روحانی طور پر اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے احساس نہیں، یعنی اس پر فالج گر گیا. کیونکہ جب فالج ہاتھ پر گرتا ہے آپ ہاتھ کو ماریں احساس نہیں ہوگا، ایسا مردہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے گناہ کر کے خلاف سنت زندگی گزار کے جس کی آہ نہ نکلے کیا ہے ظالم کا، گویا کہ اس پہ روحانی زندگی پر اس کے فالج گرا ہوا ہے. اور پھر جس کو اللہ تعالی کی محبت مل جائے گی وہ اس بات کی فکر کرے گا بخشش اور مغفرت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے. یہی نام ملے گا اس کو. لہذا وہ کیا فکر کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی اتباع سنت کی برکت سے، اتباع سنت کی برکت سے جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی، پھر اس کے لیے مغفرت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو نہ بخشیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان فرما دیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ میری اتباع کریں، یعنی میرے طریقے پر عمل کریں. اب دیکھیے ایک آدمی محبت کا دعویٰ کرے کسی سے اور اپنے محبوب کے خلاف کریں، یہ دعوی محبت مقبول ہے؟ محبوب کی مانتا ہی نہیں ہے. مثلا کسی لڑکی سے محبت کا دعویٰ ہے اور وہ کہے کہ کل 12 بجے مجھ سے ملنے آ جانا، کہتے 12 بجے تو میں سو کے اٹھتا ہوں، اتنی جلدی کیسے آ جاؤں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں بہت بزی ہوں. حیران ہو یہ کیسی محبت، یہ کہہ کہ میں بزی ہوں اور میں مصروف ہوں، یہ دعوی محبت ہے. یہ دعوی محبت میں اتباع اس کے لوازمات میں سے ہے، محبت کے لوازمات میں سے ہے کہ محبوب کی بات ماننا. لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو آپ کی بات ماننا، آپ کے طریقے پر عمل کرنا اس دعوی محبت کے لوازمات میں سے ہے اور ضروریات میں سے ہے. اچھا دیکھیے، جب مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو اس نکاح میں سب اتنا کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو، فلاں کا نکاح فلاں کی بیٹی سے اتنے مہر کے عوض میں کیا. اب شادی ہو گئی, بیوی نے کہا انڈا کھلاؤ, اس نے نکاح نامہ اٹھایا, اس نے کہا اس میں تو لکھا ہی نہیں ہے تمہیں انڈا کھلانا. اس نے کہا مجھے کپڑے بنا کے دو, کہا اس میں تو لکھا ہی نہیں ہے تمہیں کپڑے بنا کے دینے. اس نے کہا مجھے سیر کرانے لے جاؤ, کہا اس میں تو لکھا ہی نہیں ہے. کسی نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے؟ اب وہ کہے کہ یہ کیا بات ہوئی, تم کپڑے بنا کے دو اور تم انڈا کھلاؤ, تم میں مرنڈا پلاؤ, یہ تو مولوی صاحب نے نہیں کہا تھا. تو قاعدہ کیا ہے کہ انسان جب کسی ملک کا ویزا لگ جاتا ہے تو اس ملک کے تمام قوانین ضابطے اصول پر خود بخود اسے عمل کرنا ہوگا. اب کوئی یہ جا کر نہیں کہہ سکتا کسی آدمی نے گاڑی روڈ پر نکالی اور سگنل توڑا, پولیس والے نے پکڑ لیا, کہا آپ نے سگنل توڑا, سر مجھے معلوم نہیں تھا. کیا یہ اس کا عذر کافی ہے کہ کہے مجھے معلوم نہیں تھا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں تھا تو تم نے گاڑی روڈ پر نکالی کیسے؟ پہلے تمہاری ذمہ داری تھی معلومات, اس کے بعد تم گاڑی نکالنے کے مستحق تھے, اور اگر تم گاڑی بغیر معلومات کے روڈ پر نکالی تو اب چالان ہوگا. اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو معلوم نہیں تھا, بلکہ ہوتا یہی ہے کہ انسان جب شادی کرنے لگتا ہے تو معلومات کرتا ہے کہ جی کیا دیں کیا نہ دیں, کیسے کریں, شادی کے لیے کتنی معلومات حاصل کرتا ہے. تو اسی طریقے سے سنت کے لیے یہ کہہ دینا کہ مجھ کو معلوم نہیں تھا یہ کافی نہیں, کیونکہ محبت کے لوازمات میں سے کہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں کس بات سے محبوب کو خوش کروں, یہ لوازمات محبت میں سے. لہذا آپ نے فرما دیا, اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری بات مانو, میری اتباع کرو, یعنی میں جیسے نماز پڑھوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسی تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہی اصول صبح سے لے کر شام تک اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر ہر عمل میں ہم نے عمل کو سنت کے مطابق بنانا ہے, اور سنت کی برکت ایسی ہے کہ ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے اپنی طبیعت کی وجہ سے یا اپنی ضرورت کی وجہ سے یا عادت کی وجہ سے, یعنی انسان کام کرتا ہے دو وجہ سے, یا تو وہ کام کرنا اس کی ضرورت ہے یا اس کی عادت ہے. جیسے کھانا کھانا یہ ضرورت ہے, لباس کا پہننا یہ ضرورت ہے, بیت الخلا جانا یہ ضرورت ہے, سونا پانی پینا یہ سب ضرورت ہے. ایک عادت یہ ہے کہ نوالا کھایا سیدھے ہاتھ سے, پانی پیا الٹے ہاتھ سے, یہ عادت ہے. انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو یا تو وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے یا عادت کی وجہ سے, بس اس اپنی ضرورت کو اور عادت کو اگر سنت کے مطابق بنا لے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس کی ضرورت ہے, وہ اس کی عادت ہے, سنت کے مطابق ڈھالنے سے وہ عبادت بن جائے گی. ایک آدمی کو کھانا کھانا ہے, دسترخوان بچھا لیا, لیکن اخبار کو بطور دسترخوان بنانا درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے اخبار کو دسترخوان بنانا. اسی طرح سے روٹی بھی اخبار میں لپیٹنی نہیں چاہیے, اخبار سے ہاتھ بھی صاف نہیں کرنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اعلی علم ہے. کاغذ اور سیاہی یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو علم کے طور پر استعمال ہوتی ہے. لہذا جس طرح سے علم کا ادب ہے تو علم کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کا بھی ادب ہے. اتنے محدثین حضرات چونکہ پہلے زمانے میں سیاہی اور قلم ایسے استعمال ہوتا تھا کہ سیاہی میں ڈبو کر لکھتے تھے, تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ہاتھ پر بھی کچھ نہ کچھ نقطے لگ جاتے تھے, وہ سیاہی لگ جاتی تھی. ایک محدث کا واقعہ ہے کہ وہ حدیث شریف لکھ رہے تھے, استنجا کی حاجت ہوئی, بیت الخلاء گئے, فوراً باہر آ گئے. شاگرد نے پوچھا حضرت خیریت؟ فرمایا کہ ہاں بھائی میرے ہاتھ پر تھوڑی سی سیاہی لگی رہ گئی تھی انک, میں اس کو مٹا کر پھر بیت الخلاء جاؤں گا. اتنا ادب کیا. اس لیے دسترخوان سے ہاتھ صاف کرنا یا اس کو بطور اخبار سے ہاتھ صاف کرنا یا اس کو بطور دسترخوان بنانا یہ درست نہیں ہے. اب دسترخوان بچھایا, زمین پر بیٹھ کر کھانا, بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا, اپنے سامنے سے کھایا, اور ادب یہ بھی کہ چھوٹے چھوٹے لوا لے لے اور لقمے کو اچھی طرح چبا لے, اس سے ہاضمہ اچھا رہتا ہے. یہ ہمارے ہاضمہ خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو لقمے کھاتے ہیں بڑے بڑے, کیسے بڑے ہوتے ہیں, ایک منہ ادھر نکلتا ہے ایک منہ ادھر نکلتا ہے, اور پھر اس کو چباتے نہیں اس کو نگلتے ہیں, کھایا ایک دو مارا اندر ڈال دیا, اس سے معدے پر وزن پڑتا ہے, نتیجہ یہ کہ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اسی طرح نوالا گر گیا, اس کو اگر صاف کیا جا سکتا ہے تو صاف کر کے اس کو کھا لیا, پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر لیا, برتن دعا دیتا ہے کہ آتاک اللہ من النار کما آتاکنی من الشیطان. حدیث شریف میں ہے کہ برتن دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھے آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے بچائے جیسے تو نے مجھے شیطان سے بچایا. اس کے بعد دعا پڑھ لی, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یا وجعلنا مسلمین, دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ دعا پڑھ لی, اس کے بعد دسترخوان کو سمیٹ لیا. اب یہ کھانا کھانا ہماری ضرورت تھی نا, اب اس پر اجر ملے گا. ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. اب اس نے کتنی سنتوں پر عمل کیا, کتنے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ ہے سنت کی برکت کہ ہماری لیٹرین جانا ہماری ضرورت ہے, ننگے سر نہ جائے, جانے سے پہلے دعا پڑھ لی, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, یا خبث والخبائث دونوں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد الٹا پاؤں داخل کیا, بیت الخلاء میں ایسے نہیں پورے ننگے ہو جائے بلکہ بیٹھتے بیٹھتے, حدیث شریف میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ اپنے ستر کو ظاہر نہ کریں بلکہ جتنا بیٹھتے بیٹھتے, اسی سے سوچنا چاہیے جو آج کل باتھ روموں میں اتنے بڑے بڑے شیشے لگا دیتے ہیں, عجیب سسٹم ہے کہ انسان خود پسندی میں ہی مبتلا رہے ہیں. کہ ہمیں تو یاد ہے کہ پہلے باتھ روموں کے اندر غسل لیٹرینوں میں اتنی بڑی بڑی روشنیاں بھی نہیں لگی ہوتی تھی, ہلکی سی کہ پتہ چلے کہ بھائی کوئی مضر چیز نہ ہو, بس اتنا پتہ چل جائے ہلکی روشنی. آج کل تو پوری فلش لائٹ لگا دیتے ہیں. کہ اندر تک ہی نظر آ جائے. اس کے بعد الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا, قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پیٹ کرے. صحابی فرماتے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو, ہمیں منع فرمایا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹ کرو. اس لیے اگر لیٹرین اگر مکان خریدے تو اس چیز کا خیال کرے کہ جناب اس کے بیت الخلا کیسے بنے ہوئے, ایسا نہ ہو کہ قبلے کی طرف منہ ہو یا پیٹ. اللہ کی پناہ آج کل اس چیز کا خیال نہیں ہوتا کہ جی ہم نے کیا بس لے لیا یا مکان بنوائے تو اس کا اہتمام کریں کہ نہ قبلے کی طرف منہ ہو نہ پیٹ ہو. یعنی ہمارے ملک میں شمالاً جنوباً ہو, نہ مشرق کی طرف ہو نہ مغرب کی طرف, کیونکہ ہمارا قبلہ مغرب میں ہے, لہذا شمال جنوب ہو. کیسے کریں؟ لہذا صحابہ کی شان کے جب بیت المقدس تشریف لے گئے, جس کو بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں اور بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں, تو جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو وہاں پر بیت الخلاء کا رخ قبلے کی طرف تھا, تو انہوں نے کیا کیا, کیونکہ لیٹرین کو تو درست نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے کیا کیا, اپنے رخ کو پھیل لیا. نحرفو, نحنو نحرفو, صحابہ فرماتے کہ نستغفرو و نحرفو ننصرفو, ہم پھر گئے, اپنے رخ کو ہم نے پھیر لیا اور اللہ سے اس بات پر استغفار بھی کیا. یہ شانتی, استغفار بھی کیا کہ اللہ یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے, لیکن اپنے رخ کو بدلا اور ساتھ میں اللہ سے استغفار بھی کیا. اور اگر کہیں بیت الخلاء غلط بنا ہوا ہے تو اس کو توڑ کے درست کرنا چاہیے. بیت الخلاء سے باہر نکلے تو سیدھا پاؤں پہلے باہر نکالا اور دعا پڑھ لی, غفرانک, اے اللہ ہم کو بخش دیجیے. اب لیٹرین میں جانا ہماری ضرورت, لیکن بیت الخلاء جانے پر بھی اجر ملے گا. سبحان اللہ, یہ کیا ہے؟ یہ سنت کی برکت ہے کہ سنت کی برکت سے ہماری ضرورت اور ہماری عادت وہ عبادت بن جاتی ہے. یہ سنت کی برکت ہے. اور اس سنت کی برکت سے اور کیا ملنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ملے. ابھی تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت فرماتے ہیں, یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے سنت پر عمل کرے تو سنت پر عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہم کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لہذا ملک جتنا قیمتی ہوتا ہے سفیر اتنا قیمتی ہوتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ بزرگوں کا اس بات پر اجماع ہے, تمام اولیاء اللہ علماء فرماتے ہیں اس جملے کو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اور بزرگی والا, وہ ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا آپ کی ایک ایک طریقے پر عمل کرنا, سنت پر عمل کرنا, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبوبیت دلائے گی. اور میرے مرشد فرماتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے اتنا تعارف کرایا, کیا؟ محمد الرسول اللہ. آگے فرمایا, آگے تم یعنی تم نبی کی شان کو کیا سمجھو گے؟ اپنی محدود عقلوں سے اور محدود سمجھ سے تم ہمارے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے. نبی کی شان تو کیا نرالی ہوگی، ان کے شاگردوں کو دیکھو، شاگرد اول صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی شان ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، والذین معہ، کہ ان کے ساتھ والے وہ کہتے ہیں، یعنی جب کسی استاد کے بارے میں کہا جاتا ہے یا کسی ادارے کے بارے میں کہا جاتا ہے یا کسی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو، ارے میاں تم ان کو کیا سمجھو گے، ان کے شاگرد کو دیکھو، تو شاگرد سے استاد کی عظمت پتہ چلتی ہے. فلاں اگر کوئی آدمی مشہور ہے اور وہ کسی اسکول میں یا کالج میں پڑھا ہو تو اسکول والے اپنا تعارف ایسے کراتے ہیں کہ فلاں شاگرد ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکول کی قیمت لگتی ہے. تو تم نبی کی شان، اور قاعدہ یہی کہ استاد شاگرد سے بڑھ کر ہوتا ہے، تم نبی کی عظمتوں کا کیا اندازہ کرو گے، ان کے شاگردوں کو دیکھو، صحابہ کی عظمتوں کو دیکھو کہ ان کے ساتھ والے کیسے ہیں، والذین معہ، ان کے ساتھ والے کیسے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کی شان ایسی ہے کہ صحابی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی آیا اور وہ منہ اٹھا کے صحابی بن گیا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالی میرے مرشد فرماتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو کہیں بھیجتا ہے تو اس کا رفیق اور اس کا ہم سفر، اس کا دوست کون ہونا چاہیے، اس کا انتخاب کرتا ہے کہ ساتھ کون ہوں گے. تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاگردوں کا اور ساتھیوں کا کیسے نہیں انتخاب کیا ہوگا. لہذا صحابہ نہیں ہے کہ تو بھی آ جا تو بھی آ جا تو بھی آ جا، ایسا نہیں ہے، منتخب شدہ، سلیکٹڈ، چھانٹا وہ دل کے جس کی ازل سے نمود تھی، چھانٹا وہ دل کے جس کی ازل سے نمود تھی، پسلی پھڑک اٹھی نظر انتخاب کی. صحابہ کی کیا شان ہے، فرماتے ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دو صفتیں ہیں، اشداء علی الکفار ایک صفت یعنی کافروں پر سخت ہیں، اور رحماء بینہم آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ان کا معاملہ شفقت اور رحمت کا ہے. چونکہ صحابہ اپنے ایمانی اعتبار سے ایمان کے اس درجے پر فائز تھے کہ امت کے لیے وہ ایک سبق ہے، ایک نمونہ ہے. صحابہ کی خصوصیات کو ذکر کرنا یہ در حقیقت اللہ تعالی کی پسندیدہ اخلاق میں سے ہے. صحابہ کے اخلاق کا ذکر کرنا در حقیقت اللہ تعالی، اور پھر قرآن پاک میں کلام اللہ کے اندر یہ ذکر کرنا یہ علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اخلاق ہے. تو صحابہ کی شان یہ تھی کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت تھے یعنی غیروں کے مقابلے میں سخت، اور رحماء بینہم آپس میں کیا معاملہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا، یعنی اپنے دوستوں کے اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں نرم تھے. ایمان اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ غیروں پر سخت ہو اور اپنوں پر نرم ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کیا ہے کہ اپنوں سے سختی اور غیروں کے نرمی، جو آپ کو چاہیے ملے گا. ہمارے ملک کے جس بندے پہ ہاتھ رکھے وہ آپ کا. لہذا صحابہ کی شان اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت لیکن آپس میں رحم دلی اور نرمی. اسے پتا چلا کہ مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان سے کیسے برتاؤ ہونا چاہیے، کہ نرمی کا اور رحمت کا اور شفقت کا معاملہ ہو. اور آگے کیا فرمایا؟ تراہم بینہم رکعاً سجدہ. ان کی علامت اور ان کی شان یہ تھی کہ آپ ان کو دیکھیں گے, آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا علامت ہے کہ ہر وقت رکوع اور سجود میں مشغول رہتے ہیں, گویا کہ نماز ان کا محبوب مشغلہ ہے. نماز صحابہ کا محبوب مشغلہ ہے. رکوع کا ذکر کیوں کیا؟ رکوع کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی امتوں میں جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا, امت کی نماز میں رکوع نہیں تھا, لہذا رکوع کا اس لیے خاص ذکر کر دیا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے رکوع عطا فرمایا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. سجدے کا ذکر اس لیے کیا کہ پوری نماز میں بندے کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قرب سجدے کے اندر ہوتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو علی قدمی الرحمن سجدہ کرتا ہے, یعنی رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. شان رحمت والے مالک کے قدموں میں سر رکھ دیا. اس کے اندر ایک تو کمال بندگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمال محبوبیت بھی ہے. وہ کیسے کہ انسان اس محبوب حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, محبوب حقیقی جل شانو اللہ تعالی کے سامنے ذلت اختیار کرتا ہوا, کیونکہ بندگی نام ہی ہے کہ اس اللہ کے سامنے اور مالک کے سامنے اپنے کو مٹانا اور ذلیل کرنا اور پست کرنا, بندگی کا حاصل ہے اپنے کو مٹانا. لیکن اللہ تعالی نے سبحان اللہ دنیا کی نظر میں وہ ذلیل چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر عزت رکھی. کتنی عجیب بات ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں گناہ سے بچنے میں بظاہر تکلیف ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی تکلیف میں سکون اور آرام رکھا. اللہ تعالیٰ کیا جیسے گناہ سے بچنے میں اندھیرے معلوم ہوتے ہیں, اسی اندھیروں کے اندر روشنی رکھی. عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا تکلیف پر آرام ہے اور اندھیروں میں روشنی ہے. جیسے معترضین اعتراض کرتے ہیں تو دل کی گھٹن کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دل میں اندھیرے آ گئے, لیکن اسی اعتراض پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام خاص اور قرب خاص اور دل کو وہ سکون اور اطمینان ملتا ہے کہ وہ اللہ کا عاشق بندہ ہی سمجھ سکتا ہے. رومی نے اس کی ایک عجیب مثال دی. وہ مولانا رومی فرماتے کہ اب وہ شخص کہے گا یار یہ عجیب ملا کیسی عجیب باتیں کرتا ہے کہ اندھیروں میں روشنیاں, غم میں خوشی, خوف میں امن. یعنی مولانا رومی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے مرشد نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو امن ملتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے کو امن ملے گا. کہ عجیب بات ہے, ڈر میں امن کیسے ہو سکتا ہے, غم میں خوشی کیسے ہو سکتی ہے, تکلیف میں آرام کیسے ہو سکتا ہے. معروفی نے اس کی عجیب مثال دی, اندھیرے میں روشنی. معروفی فرماتے ہیں, اب دیکھیے ماں کی مثال دیکھیے, فرماتے ہیں کہ در خوف ہزارہ ایمانی, اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے اس میں ہزاروں امن ہے. کیسے؟ بارونی میرے شیخ نے جب یہ شعر پڑھایا مثنوی کا تو فرمایا کہ وہ جو معترض اپنی معترضانہ نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ خوف میں امن کیسے ہو سکتا ہے, فرماتے ہیں تیری اسی نظر میں میرے سوال کا جواب ہے, اسی نگاہوں میں جواب ہے. وہ کیسے؟ در سوادے چشم چندی روشنی, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کالی پتلی کے اندر نور کا خزانہ رکھ دیا. اب دیکھیں نا ہر آدمی کی پتلی کالی ہے, انسان کی آنکھ تین حصوں پر ہے, ایک سفید حصہ, پھر اس کے بعد ایک بڑا سا گول حصہ ہوتا ہے, جو کسی کا سرمئی، کسی کا کالا، کسی کا کتھئی رنگ کا ہوتا ہے، کسی کا سبز اور کسی کا مختلف رنگ ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک چھوٹی سی پتلی ہوتی ہے کالے رنگ کی. اگر وہ پتلی کالی ہے تو گویا کہ اس شخص کے پاس روشنی کا خزانہ ہے، اور جو اندھا اور نابینا ہوتا ہے اس کی وہ جو کالی پتلی ہے سفید ہوتی ہے. لالا مارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن نگاہوں سے تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، تیری اسی نظر میں میرے سوال کا جواب ہے. جس طرح سے تیری کالی پتلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور کا خزانہ رکھ دیا، اسی طریقے سے لی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اپنے عاشقوں کو غم کے اندر خوشیاں عطا فرماتے. میرے مرشد نے اس کو ایک مثال سے اور سمجھایا. فرمایا کہ ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے محبوب سے مان لو کہ 5 سال ملاقات نہیں ہوئی، اب 5 برس کے بعد ملاقات ہوئی، وہ محبوب ذرا تگڑا ہو گیا، یہ عاشق اس کے غم میں کمزور ہو گیا، اور یہ عاشق محبوب کے لیے جو دیسی گھی بھی ذرا تھا اور مکھن اور ملائیاں اور بریانیاں وہ اس سے تگڑا ہو گیا کھا کھا کے، اور عاشق بیچارہ اس غم میں کہ میرا محبوب دور ہے وہ کمزور ہو گیا. اب 5 برس کے بعد ملاقات ہوئی تو خوشی کے مارے عاشق نے لپٹا لیا، محبوب نے بھی لپٹایا. اب محبوب اس نے دبانا شروع کیا تو محبوب نے بھی دبایا. اب جو محبوب نے دبایا تو اس کی ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آواز نکلی. محبوب نے کہا معاف کیجیے گا، آپ کو تکلیف ہوئی، چلو بھائی اب اس کا فیصلہ آپ حضرات سے. محبوب کیا جواب دے گا؟ تکلیف ہوئی ہے کہے گا؟ ہاں بھائی کہے گا، نہیں کہے گا نا، بلکہ کیا کہے گا؟ وہ شعر میں سنا دیتا ہوں. عاشق کہے گا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. کہے گا کہ یہ شعر نہیں، اگر کسی کو مان لو یہ شعر آتا نہیں ہے تو مانے تو یہی کہے گا کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ تم مجھے اتنی زور سے دبا کہ خوشی کے مارے میری جان نکل جائے، یہ محبت ہے. تو آپ دیکھیے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن محبت کا کیمیکل ایسی چیز ہے کہ تکلیف کو خوشی بنا دیتی ہے. تو میرے پیارے دوستو، جب ایک دنیا میں کسی سے محبت ہو، اس محبت کی وجہ سے غم غم نہیں لگتا، تکلیف تکلیف نہیں لگتی، اندھیرے اندھیرے نہیں لگتے، تو اللہ کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کی محبت کی تکلیف، اس کے غم. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جیسے مچھر کے کاٹنے کی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو مست ہوتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے. لہذا اس خوشی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے جنت میں پوچھیں گے جنتیوں سے کسی چیز کی کمی، عید کہے گا اللہ میاں آپ کے راستے میں جان دینے کا مزہ نہیں ہوگا. اب بتائیے جنت کی نعمتوں کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن شہید کیوں کہہ رہا ہے؟ لذت ہے نا، مزہ ہے نا، لہذا یہ مزہ ایسی چیز ہے. حالانکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ گردن کٹ رہی ہے، لیکن شہید کہہ رہا ہے مزہ آ رہا ہے. اب اس کو کیسے سمجھے گا؟ اس کو تو ویسے ہی سمجھے گا کہ خود یہ نعمت حاصل کر کے دیکھے. لہذا اسی لیے اللہ کے راستے کا غم اس میں خوشیاں، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندھیروں میں روشنیاں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی تکالیف کے اندر آرام، اللہ کے راستے کے خوف میں امن ہے، سکون ہے، چین ہے، آرام ہے. بس یہی مزہ عاشق کو سجدے میں آتا ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ایک عالم شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مولوی اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھ کو اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لے لیا. اور معروفی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں, فرماتے لے کے ذوق سجدہ پیش خدا, اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ کرنے کا میں اتنا مزہ آتا ہے کہ خوش تر آیت از 200 ملک کا تھوڑا, اگر تجھ کو 200 ملکوں کی یعنی سارے عالم کی سلطنت تجھے ملے تو اس سے جتنا نشہ تجھے 200 ملکوں کی سلطنت یعنی سارے عالم کی بادشاہت سے جو نشہ اور مزہ تجھ کو ملے گا اس سے زیادہ مزہ اور نشہ ہمیں ایک سجدے میں آ جاتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سنجر کے ملک نے بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ کی خانقاہ ہے, یہاں لوگ آتے ہیں کھاتے پیتے رہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اپنے ملک نیمروز جو میری سلطنت ہے وہ اس کا آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کر دوں تاکہ اس کی آمدنی سے آپ کی خانقاہ کی روٹی چل سکے. آج بادشاہ تو کیا ہمیں کوئی سیٹ بھی بلا لے تو خوشی سے کیا عالم ہو کہ جس کے قلب میں جس کے دل میں اللہ کی عظمتیں ہوتی ہیں. ہاں میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو شخص لومڑی کو دیکھ کر کہے اللہ اکبر کتنی عظیم القامت مخلوق, اتنی بڑی مخلوق, فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اس کی نگاہیں اس کی آنکھیں شیر دیدہ نہیں ہیں, اس نے شیروں کو ابھی دیکھا نہیں ہے. جو مخلوق جو لومڑی سے مرعوب ہو رہا ہے اس کا مطلب اس نے شیر کو دیکھا نہیں ہے, جو ستاروں سے مرعوب ہو جائے اس کا مطلب ابھی اس نے سورج کو دیکھا نہیں ہے, جو مخلوق سے مرعوب ہو جائے اس کا مطلب ہے اس کا دل اللہ تعالی کی محبت اور عظمت سے خالی ہے. جو مخلوق سے مرعوب ہو جائے, شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ, اب ان کا جواب دیکھو اللہ والوں کی شان. فرماتے ہیں چو چترے سنجری رخے بختم سیاہ بوت, مثل بادشاہ کی کالی چھتری کے میرا منہ بھی کالا ہو جائے, میرے بخت میرے نصیبے کالے ہو جائے. گردر دلم بوت حوث ملک سنجرم, اگر میرے دل میں تیرے ملک سنجر کی محبت اور لالچ آ جائے کہ واہ مزے آ گئے ڈالر مل رہے ہیں چیک مل رہا ہے اور مال اور آمدنی آ رہی ہے سیٹ صاحب خوش ہو جائیں گے تو کچھ چندہ مل جائے گا, یہ علامت ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ اگر میرے ملک میں چند ملک تو دور کی بات اگر اس کی لالچ بھی آ جائے تو میرا منہ کالا ہو جائے, اپنے ملک کا پتا دیتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ میں تیرے ملک کو لالچ کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی اور ملک کا باشندہ ہوں. بھائی دیکھو جس کے پاسپورٹ پر امریکہ کا گرین کارڈ لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے گرین پاسپورٹ کو تو ہم خاطر میں نہیں لاتے, جی امریکہ کا لگا ہوا ہے ویزا چاہے وہاں جا کر جوتے پالش کرے یا وہاں پر برتن دھوئے. جیسے عورتیں ہیں نا فضائی معاشیے بننے کو تیار ہیں, جہازوں میں فضائی معاشیے بننے کو تیار ہیں, وہ بے غیرت کمینے بے شرم بے حیا مرد جو ان کو ایسی غلیظ نگاہوں سے اور ایسی گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا ہم ان کے ساتھ کیا کر ڈالیں, صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ لیکن اس عورت کی حیا اور اس کے اخلاق اتنے گندے اور حیا کا جنازہ نکل گیا کہ اس بے غیرت مرد کے سامنے مسکرانا یہ اپنا کمال سمجھ رہی ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ شوہر کی خدمت کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے اس کی نانی مرتی ہے, بے شرمی کا اعلی مظاہرہ اپنے جسم کو دکھانا اور اپنے ظاہر سے اور اپنے اخلاق سے ان بے غیرت اور کمینے مردوں کا دل خوش کرنا اس کو بڑا کمال سمجھا جا رہا ہے. اور میں سچ کہہ رہا ہوں یہ مرد تو میں بھی ہوں نا, لہذا میں وہ جو جس نگاہ سے دیکھتا ہے مرد اس کا بس نہیں چلتا اس کو اٹھا کر گود میں بٹھا لوں بس, हाँ चल रहा था, पायलट का स्पीकर खुला रह गया, फिर भी जहाज उड़ ही रहा था कि पायलट से उसके को पायलट मुआविन पायलट ने पूछा, क्योंकि कायदा ये कि जब जहाज उड़ता है ना तो 15 से 20 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक पे आ जाता है और उसका पता एक हल्का सा झटका होता है और जहाज उतरने से 15-20 मिनट पहले ही वो पायलट दोबारा उसको मैनुअल पर यानी खुद उसका कंट्रोल ले लेता है, वरना जहाज खुद उड़ता रहता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इंजन भी एक बंद कर देता है अगर दो चल रहे हो और फिर जहाज खुद उड़ता रहता है, ये उसका एक निजाम है। अभी जहाज उड़ा, स्पीकर खुला रह गया, मुआविन को पायलट ने पायलट से पूछा, सर अब आप क्या करेंगे? क्या करना क्या? जहाज ऑटोमेटिक पे करेंगे, एक गरम गरम चाय पियेंगे, फिर एयर होस्टेस से बातें करेंगे और टाइम पास करेंगे। अब वो स्पीकर खुला हुआ मुसाफिर सुन रहे, खान साहब पांव फैलाए बैठे हुए थे, एयर होस्टेस भागी जल्दी से, पांव से टकरा के गिरी। ने कहा यार सफर करो, अभी तो उसने चाय भी पीना है, इतनी क्या जल्दी है, तू इतनी जल्दी भागे जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मखलूक से मुतासिर होना अलामत है, खालिक के जन्मों से इसका दिल महरूम है। लोमड़ी से मुतासिर होना अलामत है कि इसने शेर को नहीं देखा। सितारों से मरूब होना, उनकी अक्सरियत से जमहूरियत से मरूब होना, यह अलामत है कि ये इस शख्स ने सूरज नहीं देखा। क्योंकि जो सूरज से निकाह मिलाएगा, जो सूरज से निकाह मिलाएगा सितारों को खातिर में लाएगा, और जिसने शेर को देखा वो लोमड़ी से मरूब होगा, गीदड़ बंदरों से मरूब होगा, जिसने अल्लाह ताला के जलवे जिसके दिल में हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आ वो मखलूक से कैसे मुतासिर हो सकता है? लादा मखलूक से मुतासिर होना ये इस बात पर अलामत है, इस बात पर दलालत करता है, ये शख्स खालिक के जलवों से, उसके कुर्ब से, इनायत और मेहरबानियों से महरूम है। लिहाजा पहले तो फरमाया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया कि अगर मैं तेरे मुल्क सज्जर की तरफ निगाह उठाकर देखूं तो मेरा मुंह काला हो जाए। फिर अपने मुल्क की खबर दे दी कि बात क्या है, कि किस वजह से हम तेरे मुल्क को खातिर में नहीं लाते। उसको फरमाते जांगे के या तब खबर अस मुल्क नीम शब, जब से हमको आधी रात में अल्लाह ताला के हुजूर में सजदा करके अश्क बार आंखों से रोने की और आहोजारी करने की नेमत और दौलत मिली है। अपने मुल्क का पता दे रहे कि अल्लाह ताला के हुजूर में मखलूक से कटकर और जिक्र मुनाजात नमाज तिलावत इसकी जो लज्जत और मजा ऐसा है कि उसकी वजह से ए बादशाह सुन ले कि जांगे के याफ्तम खबर अस मुल्के शी मुल्के नीम शम मन मुल्के नीम रोज बायक जो नवी खरम। तुम मुल्के संजर लेने की बात करते हो, मैं तुम्हारे नीम रोज के मुल्क को एक जौ के दाने के बदले में भी लेने को तैयार नहीं हूं। क्या चीज है वो अल्लाह के हुजूर में सजदे का मजा। इसलिए सहाबा की शान ने फरमाया रुकान सुज्जदा सुभान अल्लाह, कि इनको आप देखेंगे ये रुकू में सजदे में, क्योंकि सजदे से हम इनके कुर्ब को अल्लाह ताला की वो लज्जत और वो मजा अता फरमाते हैं अपने आशिकों को कि सारी दुनिया बगैर उस मुल्क में जाए समझ नहीं सकती कि इसको सजदा करने में मजा क्या है। और उनकी बदशान बता रहे हैं कि याद रखना कि जो नमाजें पढ़ रहे हैं रुकू और सजदा कर रहे हैं इनसे मकसद क्या है। यब्तगूना फज़लम मिनल्लाह व रिज़वाना, ये हमारे फजल के और हमारी जरा सी खुशी को तलाश करते हैं, उसके मुतलाशी हैं, भूखे हैं। लगा इनके दिल में जो इखलास है, इनके दिल में जो ताल्लुक माल्ला है, और ये जिस इखलास और ताल्लुक माल्ला से इबादत करते हैं, नतीजा ये सीमा हुम फी वुजूही मिन असर सुजूद, इनके चेहरों पर इनके सजदों के निशाना जाहिर है। लगा अल्लाह के आशिक इबादत गुजार औली अल्लाह का चेहरा देखकर दूसरे पता चल जाएगा कि ये चेहरा बताता है कि इसके दिल में। लगा मेरे मुर्शिद का एक शायर है हमारे पीर भाई, उन्होंने मजलिस हो रही थी फौरन का کہ تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. اور حدیث شریف میں آئی یہ بات کہ اللہ والے وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ, کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, یہ اللہ والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی عبادت کا جو نور ہوتا ہے وہ نور باطن میں جمع ہوتے ہوتے اتنا اوور فلو اور اتنا ٹپکنے لگتا ہے کہ وہ چہرے سے بھی ٹپکنے لگتا ہے, آنکھوں سے ٹپکنے لگتا ہے اور چہرے سے جھلکنے لگتا ہے اور دل سے چھلکنے لگتا ہے. دل سے چھلکنے لگتا ہے, فاروقی صاحب مزہ لے رہے ہیں نا, دل سے چھلکنے لگتا ہے, آنکھوں سے ٹپکنے لگتا ہے اور چہرے سے جھلکنے لگتا ہے. یہ ہے سیما کے معنی. سیما ہوا نور, سیما وہ ایک نور ہے. یظہر علی العابدین, جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار فرما بردار بندوں کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یبدو من باطن الى ظاہر, باطن سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر پر یعنی چہرے پر اس کا اثر آ جاتا ہے, کہ اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور وہی میں نے بات کی تھی کہ صحابہ ایسا نہیں ہے کہ جو آیا صحابی بن گیا, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل, یہی مثال تورات میں انجیل میں, یعنی صحابہ کی تعریف اور ان کے بارے میں یہ پہلے کی کتابوں میں تورات کی کتاب اور انجیل جو کہ یہودی اور نصارہ کو جو کتابیں کی گئی تھی اس میں ذکر تھا کہ ہمارے ایک آخری نبی آنے والے ہیں, ان کے ساتھی ایسے ہوں گے. جن کے ساتھی ایسے ہیں نبی کا کیا مقام ہوگا؟ یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم, کیا ہوگا تیری دید کے لذات کا عالم. یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم, کیا ہوگا تیری دید کے لذات کا عالم. کذر ان اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه, کہ پھر وہ کھیتی بڑی ہوتی ہے, بڑی ہوتے ہوتے کٹتی ہے, کٹ کر بازاروں میں آ جاتی ہے. جب کھیت میں کسان کی کھیتی لہلہاتی ہے تو اس کے جو حاسدین اور معترضین ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے. لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے ساتھیوں کو جو یہ شان عطا کی تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے دل میں ان کی اس دینی اور روحانی ترقی سے ان کو حسد ہوتا ہے, جو جلتے ہیں, ان کو غیظ آتا ہے, غصہ آتا ہے. لیغیظ بہم الکفار, لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ مسلمان ایسا کر نہیں سکتا, یہ کافر ہیں. لہذا کافر جب آپ کے شاگردوں کی یہ ترقی دیکھتے ہیں, ان کی آپ پر جان نثاری فدا کاری دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے ان کو عزتیں اور رفعتیں اور ایسی بلندیاں دی. یہ صحابہ کی عظمتوں سے جلنے والے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان کی ذرہ برابر بھی رمق ہوگی, روشنی ہوگی, وہ صحابہ کی محبت کو اپنے ایمان میں داخل کرے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی, فرمایا اللہ اللہ ڈرتے رہو فی اصحابی, میرے صحابہ کے معاملے میں خبردار, ان کے معاملے میں اپنی زبان کو مت کھولنا. اگر ان کے آپس کے کچھ معاملات ہیں تو وہ معاملات ایسے ہیں جیسے شہزادے کی آپس میں, کسی شہزادے سے ہو تو بادشاہ خود جانے, کسی عوام کو حق ہے, کسی رعایا کو حق ہے کہ شہزادوں پر تبصرہ کر سکے؟ لہذا اگر صحابہ کے آپس کے معاملات ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ جو آپس کے معاملات کر کے دکھا دیے, اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو تمہیں دین اور زندگی کیسے گزارنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے صحابہ کا انتخاب کروا کر ان کو اس میں بھی اجر عطا فرما دیا. اس لیے آپ نے فرمایا خبردار, ان کے معاملے میں اپنی زبان خاموش رکھنا, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا.
اور فرما دیا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابی کو گالی دیتا ہے تو اس کو کہو فقولو، کیا کہو؟ لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو. آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے کتنی عجیب بات فرما رہے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب جملہ فرمایا. اب دیکھیے ہم صحابہ کو اپنی عدالت میں کھڑا کرتے ہیں کہ جی اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا. ایک ہماری عدالت ہے، ایک اللہ کی عدالت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آخر میں ذکر کر کے؟ اللہ فرما رہے ہیں وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے ان سے، کس سے؟ صحابہ سے. وعد اللہ الذین آمنوا، یغیظ بهم الکفار، وعد اللہ الذین آمنوا کیا منہم مغفرہ. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے کہ ان صحابہ کے لیے، جن ان صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ مغفرت ہے ان کے لیے، اور صرف مغفرت نہیں بلکہ اجر عظیم بھی ہے. گویا کہ ان کو شاہی خلعت مل رہی ہے، شاہی انعامات مل رہے ہیں، اور ہم جل رہے ہیں. اور ہم اپنی عدالت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کو کیا انعام مل رہا ہے کہ ان کو مغفرت اور ان کو اجر عظیم مل رہا ہے اللہ کی عدالت سے، اور ہم کہنے نہیں ہم بھی عدالت لگائیں گے. تو یہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک منافق اور ایک یہودی آئے، اور انہوں نے آپس میں منافق کا اور یہودی کا جھگڑا تھا. تو یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، تو چونکہ یہودی حق پر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں حق میں فیصلہ کیا. منافق باہر نکلا، اس نے کہا نہیں یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یہ ہم فیصلہ عمر سے کروائیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر تشریف لائے. منافق نے کہا، یہودی نے کہا، قصہ سنایا کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے، اس معاملے میں میرا حق ہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے اور آپ نے یہ فیصلہ میرے حق میں دے دیا. یہ مانتا نہیں، کہتے عمر کے پاس جائیں گے. آپ نے اس سے اتنا پوچھا کہ یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں صحیح ہے یا غلط؟ اس منافق نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور فیصلہ آپ کریں گے. ٹھہرو، اندر تشریف لے گئے. جب باہر واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی، اور تلوار نکال کے اس منافق کی گردن اڑائی اور فرمایا یہ عمر کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، تو یہ عمر کا فیصلہ ہے. اسی بات پر اللہ تعالی کی طرف سے اور نبی کی طرف سے آپ کو کیا لقب ملا؟ فاروق، یعنی کہ فارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. یہ صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان جن کے لیے اللہ فرما دے، اللہ اکبر. کیا ہے میرے دوستو، ہم ان کو اپنی عدالت میں لا سکتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء اولیاء اللہ اکابرین بزرگوں نے سمجھایا کہ دیکھو جن صحابہ کی عظمت اور شان ایسی ہے ان کو تم اپنی عدالت میں نہیں کھڑا کر سکتے، لہذا اپنی مجلسوں کو، اپنی اوقات کو، اپنے وقت کو ان صحابہ پر تبصرے میں نہ لگانا، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ایمان کی روحانی ان تمام زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، بلکہ مقدمہ تم پر چلے گا. اور کیا پیاری مثال دی کہ شہزادوں کا فیصلہ بادشاہ کرتا ہے، اور بادشاہ نے فیصلہ کر دیا میں نے مغفرت دے دی اور میری طرف سے ان کے لیے اجر عظیم ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم اپنی عدالت میں لائیں گے، کیسی عجیب بات ہے. بس مضمون ختم، ایک چھوٹی سی بات، مضمون چھوٹا بات بہت بڑی ہے، اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نماز اس وقت تک شروع نہیں فرماتے تھے جب تک صفے درست نہ فرما لیتے تھے. یعنی حدیث شریف میں کئی الفاظ آئے ہیں، سو صفوفکم تراسو لا تختلفو، یعنی یہ وہ الفاظ ہے. ان تمام الفاظ کا حاصل یہ ہے کہ صفے مل مل کر بنانی چاہیے اور اس میں خلا نہ ہو. لا تختلفو، تراسو، مل مل کر بناؤ، سو سیدھی کرو. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی رکھتے تھے، لکڑی رکھتے یعنی سینے پر لکڑی رکھ کے صفوں کو سیدھا کرتے تھے. ایسی. لہذا اگر کسی کا سینہ باہر دیکھتے ہوئے وہ آگے کھڑا ہے تو اس کو بھی پیچھے کرتے تھے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لکڑی رکھ کے سینے پر سبوں کو بالکل سیدھا فرماتے تھے. ایک بات, لہذا سب کی شان کیا ہو کہ وہ سب سیدھی ہو. سینہ نہ نکلنے کے معنی یہ ہے کہ اپنی ایڑی کو اگر سب کے آخر میں رکھ کر بالکل برابر کر لے تو سب سیدھی ہو جائے گی. نمبر ایک بات, گویا کہ سب سیدھی ہونی چاہیے, آگے پیچھے نہ ہو. نمبر دو بات یہ کہ سبوں کے درمیان خلا نہ ہو. ہوتا یہ کہ دیکھتے ہیں پیچھے سے اگر دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ کتنا بیچ میں خلا ہے, مل مل کر کھڑے ہو. اسو کے معنی یہ ہیں کہ مل مل کر کھڑے ہونا, لیکن اس میں یہ احتیاط کریں کہ ایسا بات ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں کہیں نماز ہو گیا تو ایک صاحب بیچارے محبت کسی اور مسجد میں, تو انہوں نے, وہ ذرا کمزور تھے, میری ماشاءاللہ تھوڑی سی جان ہے بھائی, تھوڑا سی ذرا زیادہ جگہ لیتا ہوں, تو وہ پہلی صف میں جگہ دینے لگے. میں نے کہا بھائی رہنے دو, میں اس میں جگہ پورا نہیں آؤں گا, پھر میری کھڑے ہونے کی وجہ سے اوروں کو تکلیف ہوگی, اس لیے تم ہی کھڑے ہو جاؤ. تو بعض مرتبہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے زبردستی گھس جاتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے برابر سرابر والوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں گھس گھس کے کھڑا ہونا, یہ منع ہے, ایسا نہ کریں. مل مل کے تو کھڑے ہو, ایسا نہیں فاصلہ ہو, برابر سرابر کھڑے ہو لگ کے, لیکن اگلے کو اذیت نہ دیں, لیکن فاصلہ نہ رکھیں. دوسری صفت. اور تیسری صفت یہ ہے کہ جب ہم سب بندی کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, دوسرے کو بلاتے ہیں تم آ جاؤ, یہ طریقہ غلط ہے. ہونا چاہیے. ایک مسئلہ اور بھی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کا انتظار کرنا ایسا اجر اور ایسا ثواب ہے جیسے نماز پڑھنا. اس لیے میرے پیارے دوستوں, یہ جو عام رواج بنا گھڑی دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے, یہ طریقہ غلط اور ہے اور درست نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت بلال سے کہ جب تک مجھے مت دیکھو تم کھڑے نہیں ہوگے, لہذا جب میں آ جاؤں تو تب کھڑے ہونا. لہذا امام کے آنے سے پہلے کھڑا ہونا درست نہیں ہے, یا امام بیٹھا ہو تو کھڑے نہ رہے, بیٹھ جائے, نہ کھڑے ہو کر اپنے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ غلطی عام ہے, پورا شہر ملک مبتلا کہ گھڑی دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ غلط ہے یہ طریقہ. جب تک امام کھڑا نہ ہو, اگر بیٹھا ہوا کھڑا نہ ہو, اس وقت تک کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اور کھڑے ہوتے ہی کیا کرے, فوراً برابر ہونا شروع ہو جائے, سب بنا اگلے کا انتظار نہ کرے, فوراً ملنا شروع ہو جائے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی صف اول خیر ہے, اور مسجد کی وہ خیرہا, اس کو خیر فرمایا صف الاول, اور مسجد کی آخری صف کو شر فرمایا, یعنی شر برائی. لیکن برائی اس معاملے میں ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے, اس میں ثواب کم ہے, یہ معنی میں ہے. اس لیے اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ صف اول میں کھڑا ہو, کیونکہ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے, اس کا اہتمام ہو. اور فوراً صف بنائے, اور اس میں بھی کیا کرے, صف ہمیشہ درمیان سے شروع کرے. بعض مرتبہ دیکھا ایک آدمی, اس کو وہاں جگہ نہیں ملی, یہاں نہیں ملی, اب امام رکو میں چلے گیا, وہ وہی صف بنا لیتا ہے, پھر دوسرے کیا کرتے ہیں اسی کی اتباع میں وہی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. ہونا یہ چاہیے امام کے پیچھے سے, کیونکہ امام درمیان میں کھڑا ہوتا ہے نا, صف کی درمیان سے, پچھلی طرف سے ہی, دونوں طرف سے, اور صفے برابر ہو. ایسا نہ ہو کہ سارے دائیں طرف چلے گئے یا سارے بائیں طرف چلے گئے, یہ طریقہ نہیں, بلکہ صفوں کو برابر کرنے کا اہتمام کریں. لہٰذا اس سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صف بندی سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, یہ محبت کا ذریعہ ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت پیدا ہوگی, اس لیے صف بندی کا اہتمام کریں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما, یا اللہ شان رحمت کو غالب فرما دیجیے, اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. اے اللہ, آپ نے جو دولت اور جو سلطنت اپنے اولیاء اللہ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, مرحومی شیخ فرید بابا فرید الدین حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ, اور میرے مرشد اور میرے شیخ کو عطا فرمائیے, اپنے کرم سے اپنے وہ قرب کی دولت, اپنی محبت کی دولت, اور اپنی معرفت و عظمت ہمارے قلوب میں بھی عطا فرما دیجئے, اور ہم سب کو اپنی محبت یا کامل عطا فرما, ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک فرما دیجئے. اے کریم مالک, سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما,
صحابہ کی محبت عطا اور ان کی عظمت عطا فرما، اولیاء اللہ کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے، گناہ والے اعمال سے بچا، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے، یا اللہ ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو سلامتی ایمان سلامتی اعلیٰ کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعلیٰ کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری مکانوں کی حفاظت فرما، ہمارے محلوں کی حفاظت فرما، ہماری تجارت کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا عالم اسلام کو ایک بنا دیجئے، یا اللہ جو یا اللہ اتحاد پیدا فرما دیجئے، اپنے آپ نے اپنے کرم سے ہم سب کو ایک کلمہ عطا فرمایا، ایک نبی عطا فرمایا، یا اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے راستے پر اور اپنے نبی کے راستے پر ساری امت کو فرما دیجئے، اور ایک اللہ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، اور اہل فتنہ اہل شر یا اللہ ان کے شر کو ان کے فتنوں کو دفن فرما دیجئے، اور مسلمانوں کو